الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار امين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین اور معزز ناظرین، آج کے ترجمے کے آغاز سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کل سورۃ الاعراف کی جو آیت آئی تھی کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کے حوالے سے وہ چونکہ تقریباً وقفے کے بعد آئی تھی تو ممکن ہے کہ بہت سارے ناظرین تک میرا یہ پیغام نہ پہنچ سکا ہو کہ جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ سنو اور سمجھو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ اسے کسی عام کمرشل پروگرام کی طرح سمجھ کر نہ دیکھیے گا، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. اس بات کو بھی نہ آپ دیکھیں کہ اس کو بیان کون کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ کلام کس کا ہے، اس کے لحاظ سے اور اس کی جو انسٹرکشن ہے ہمیں اس کو جو ہے ہر حال میں اس کے آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. اس کے تحت اس کلام کے سننے اور سمجھنے کے آداب میں سے یہ ہے، اللہ توفیق دے اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو انسان باوجو ہو کر بیٹھے، اللہ کی کتاب کا یہ ٹیکسٹ کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہو یا آپ کے سامنے ہو تاکہ جب یہاں پر وہ آیات پڑھی جائیں اور ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سی آیت کے بارے میں کہاں سے گفتگو ہو رہی ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم اس بات کا اہتمام یہاں جو ہمارے سامعین یہاں شریک ہیں ان کے لیے تو کرتے ہیں، اسکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، جو چاہتے ہیں وہ اپنے طور پر بھی اپنے مصحف اور قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین بھی اس سعادت سے محروم نہ رہیں اور وہ بھی اگر اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں ہوگی یا ان کے سامنے ہوگی، ٹیکسٹ ان کے سامنے ہوگا تو ہر ہر آیت جو پڑھی جا رہی ہے اس کے ہر ہر حرف پر ان کے لیے اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب بھی، اگر وہ بھی ظاہر ہے جب وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ اس کے پڑھنے کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان میں سے بھی محروم رہے. یہ ایک استدعا ہے، ایک گزارش ہے، کوئی کسی کے اوپر ظاہر ہے کہ ہماری کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی لزوم نہیں ہے، اگر اس کے بغیر بھی دیکھتا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ یہ تو اللہ کا پیغام ہے جہاں تک پہنچ سکے. لیکن ظاہر چیز ہے کہ ہر چیز سے استفادے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں، تو اس پہلو سے میں نے چاہا کہ تھوڑی سی توجہ آپ کو اس طرف دلا دوں. اب ہم اپنے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم ان سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز سرتابی نہ اختیار کرو، ان سے پہلو تہی یا بے رخی نہ کرو اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام فرامین جب تم تک پہنچ رہے ہیں تو پھر تمہیں ہرگز اس سے کسی صورت میں بھی سر منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے. یہاں غور کیجئے کہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن جب بات آئی کہ جب تم سن رہے ہو تو کس کی بات سن رہے ہو؟ عالم واقعہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سنا، اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تم نے سرتابی اختیار کیا ہے تو گویا تم نے اللہ کی بات سے سرتابی اختیار کی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں. میں عرض کر چکا ہوں یہ سننے کے حوالے سے کہ اس کے چار درجے مفسرین نے بیان کیے ہیں. جو اصل مطلوب سننا ہے اس میں سننا، سمجھنا، اس پر ایمان اور یقین لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے اصل میں جس کا تقاضا اللہ کی طرف سے ہے. اطاعت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے بھی، سمجھے بھی، اس پر دل کی گہرائیوں سے یقین بھی رکھتا ہو اور پھر اس پر عمل بھی کرے. یہ ہے ایک حقیقی مومن کا مطلوب رویہ. لیکن اگر صرف سن رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، ایمان یا یقین بھی ہے لیکن عمل نہیں کر رہا تو یہ کمزور مسلمان کا درجہ ہے. اور اگر سن رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے تو یہ ایک منافق کا درجہ ہے. اور اگر صرف سن رہا ہے، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، یہ کافر کا درجہ ہے. اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں. یہ کون سے لوگ جو سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں؟ اسی میں کفار شامل ہیں، اسی میں منافقین شامل ہیں. اور ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر معاملہ ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں لیکن یقین نہیں ہے، عمل کے لیے تیار نہیں ہے. بیکاز یقین کا عملی ثبوت انسان کا اپنا کنڈکٹ ہے، جو رویہ وہ اختیار کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ واقعی اس کو یقین ہے یا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو سنتے تو ہیں لیکن اس کے بعد اگلے جو لیولز ہیں ان کو اچیو نہیں کرتے ہیں، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ کون سا بہرا اور گونگا ہونا ہے؟ عام دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ کے کلام کے اعتبار سے کہ جناب نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق بولتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ عقل سے کام بھی نہیں لیتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، یہ مضمون ہم اس سے پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، سورۃ الاعراف کے اندر آیا تھا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو ہیں چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہاں اللہ نے براہ راست کہہ دیا کہ وہ بدترین جانور انسانیت کے شرف سے محروم ہو چکے ہیں جو اپنے خالق اور مالک کی بات کو سن کر، سمجھ کر، اس پر یقین لانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر ہے، یعنی ان کے اپنے اندر کسی درجے میں کوئی نیت اور ارادہ ہوتی تو اللہ تو نیت اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، تو اللہ انہیں سننے کی توفیق عطا فرماتا. وہ خود ہی نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی سنت اور ضابطہ یہ تو نہیں ہے کہ زبردستی ہدایت کسی سر پر مڑ دی. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ انہیں سننے کی توفیق دے بھی دیتا تو پھر بھی وہ جو ہے وہ رخ پھیرتے، سرتابی کرتے، بے اعتنائی کرتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر قبول حق کی استعداد کو خود ختم کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو اللہ کی پکار پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، جو ان کے احکام ہیں ان کو دل و جان سے جو ہے وہ تسلیم کرو، ان کو پوری جو ہے وہ دلی آمادگی کے ساتھ ان پر آمادہ ہو جاؤ. اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں پکارے تمہیں بلائے اس چیز کی طرف اس کام کی طرف جو تمہیں حیات بخش ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے. اس کے بارے میں مفسرین نے کے مختلف اقوال آئے ہیں کہ ایمان بذات خود جو ہے وہ حیات بخش ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ کافر جو ہے وہ مردہ ہے اور حقیقی مومن جو ہے وہ زندہ ہے. پھر اس سے مراد زندگی بخشنے والی حیات بخش چیز اللہ کا یہ کلام ہے یہ قرآن ہے جو مردہ دلوں کی سرزمین میں زندگی کی بہار جو ہے وہ دوڑا دیتا ہے. اس لیے جب اس کی طرف پکارا جائے بلایا جائے لبیک کہو. اس سے مراد حق بات ہے اور اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے بعد اس سے مراد دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی طرف پکار رہے ہیں بلا رہے ہیں یہ سب تمہارے لیے حیات بخش ہیں زندگی بخش ہیں اور یہ سارے ہی مفہوم جو ہیں اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ شامل ہیں کہ جو اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخش رہے. کون سی زندگی؟ حیات جاودانی. یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی لیکن جس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں تمہیں اصل زندگی جو ہے وہ حاصل ہو جائے جس کے بارے میں کل انسان جو ہے وہ بڑی جو ہے حسرت کے ساتھ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی. کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو وہ زندگی جو تمہیں نوازنے کے لیے جب اللہ اور رسول پکارے تو تم اس کے ان کے حکم پر لبیک کہا دو. وَعْلَمُوا اور خوب اچھی طرح سے جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. یہ کہ اللہ خود حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے درمیان آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ تم اسی کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے. یعنی اس میں یہ ہے کہ نیکی میں تاخیر نہ کرو. حق بات جب سمجھ میں آ گئی ہے تو اس پر عمل کرنے میں ڈیلے نہ کرو کیونکہ یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہو اور ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ اللہ توفیق کے حق کی استعداد سلب کر لیتا ہے خود رکاوٹ بن جاتا ہے آڑ بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بات سمجھ میں آ چکی ہو لیکن پھر بھی وہ اپنا عمل جو ہے اس کو ڈیلے کیے جائیں مؤخر کیے جائیں. اور یہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت عام ہیں. ہم نے اپنا یہ خود ساختہ فلسفہ بنا رکھا ہے کہ جناب ابھی جبکہ ہم بھرپور ایکٹیویٹی کی لائف گزار رہے ہیں اس وقت تو ہم اپنی مرضی کے کام کریں گے حج کریں گے بوڑھے ہو کر ریٹائر ہو کر اور جتنے نیکی کے کام ہیں اس کو ڈیفر کیے جائیں گے کہ جناب ایک دفعہ جب ریٹائر ہوں گے اس کے بعد تو اللہ اللہ ہی کرنی ہے اس سے پہلے جو ہے اپنے سارے ارمان پورے کر لوں. حالانکہ کون جانتا ہے کہ ریٹائر ہونے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی. آج جو لمحہ میسر ہے اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو حق بات سامنے آ چکی لیکن محض اپنے عارضی مزوں کے لیے اس پر عمل کو ڈیفر کیے چلے جا رہے ہو تو پھر اللہ جو ہے خود بتا رہا ہے کہ وَعْلَمُوا خوب اچھی طرح سے جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ اللہ خود حائل ہو جایا کرتا ہے آدمی کے درمیان اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ تم اسی کے بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے. یعنی نیکی میں ہرگز جو ہے انسان تاخیر نہیں کرے بلکہ قرآن تو بار بار یہ کہہ رہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں سبقت اختیار کرو. سابقوا الى مغفرة من ربكم اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے سبقت اختیار کرو اور سارعوا الى مغفرة من ربكم اپنے پروردگار کی مغفرت حصول کے لیے تیزی کرو جلدی کرو. اس میں تاخیر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. دنیا کے کام پیچھے رہ جائے اس کی وجہ اس میں کوئی تاخیر ہو جائے کوئی بڑا حرج نہیں ہونے کا چھوٹا موٹا ہے کمپنسیٹ ہو جائے گا لیکن اس میں اگر خدا نخواستہ توفیق سلب ہو گئی. اسی طریقے سے جو فرصت کا وقت میسر ہے اسے غنیمت جانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مصروفیت کے آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانے بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانے اور موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے. یہ جو لمحات میسر ہیں یہ اللہ کا کرم اور احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے. دیکھیے اسی رمضان المبارک میں ہمارے کتنے بھائی ہیں جو کتنی پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے. اپنی اپنی وہ آئی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہمارے ہی اعمال کا وبال ہے جو آیا ہے لیکن سوچئے کہ ان بیچاروں کو یہ عبادات کی گھڑیاں یہ سارا کچھ جو ہے وہ بیچارے تو زخمی ہیں بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. کس کو یہ سب کچھ سوچتا ہوگا پتہ نہیں غسل کے لیے پانی بھی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. اس کے برعکس الحمدللہ سمو الحمدللہ یہاں ساری نعمتیں میسر ہیں. اگر ہم غفلت کریں تو کتنے بڑے مجرم. اور یہ سب کچھ ہمارے اوپر بھی تو ہو سکتا تھا. اس وقت ہمیں یہ رمضان شریف سوچتا, یہ قرآن سوچتا, یہ تراویح سوچتی, یہ سب کچھ اس کی نعمت ہے. اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو تو پھر اس نے کہا ہے کہ جان لو کہ پھر اللہ خود حائل ہو جایا کرتا ہے. اگر یہ اللہ کا پیغام سمجھ میں آ رہا ہے لیکن پھر بھی عمل کے لیے اگر ڈیلے کرتے چلے جاؤ گے, ایک سٹیج آئے گی کہ اللہ توفیق سلب کر لے گا. وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا, اور بچو اس فتنے سے, اس عذاب سے, گناہ کے اس عذاب سے جو صرف انہی لوگوں پر نہیں پڑے گی تم میں سے جنہوں نے خاص طور پر گناہ کیے ہوں گے, کفر و شرک کے ظلم کیے ہوں گے. اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جناب جو غریبوں کا بیچاروں کا کیا قصور تھا, واقعی ان کا تو شاید قصور کم ہو لیکن یہ قصور تو ہم لوگوں کا ہے جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اس کے باوجود دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر تلے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارا معاملہ ہے, اور یہ تو ابھی تو یہ تھوڑی ہے کہ دس از دی اینڈ آف دی ورلڈ. اللہ بچائے, اللہ معاف کرے, وہ اس سے بھی بڑے بڑے عذاب لانے پر قادر ہے. اور جب آئے گا تو پھر یہ نہیں ہے کہ صرف مجرموں پر ہی آئے گا, بلکہ ابھی ہم نے جب سورۃ الاعراف میں اصحاب صف کا واقعہ پڑھا تو عذاب مجرموں پر بھی آتا ہے, عذاب غیر جانبدار رہنے والوں پر بھی آتا ہے جو صرف اپنی نیکی پر اکتفا کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی لا تعلقی سے اس گناہ کو, اس تعدی کو, اس ظلم کو خاموشی سے تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں, جب تک کہ وہ اس کے مقابلے میں اس کو منع کرنے کے لیے جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ نہ اس کو پورا کریں. دیکھیے, ایک ہے انسان کی انفرادی کوتاہی. جیسے آپ دیکھیں کوئی انفرادی طور پر جو ہے اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھتا تو اس کی جو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, وہ اس کے گھر والوں تک محدود رہے گی. لیکن عمومی طور پر اگر ہوگا رویہ یہ ہو جائے کہ گھروں کو بھی صاف نہیں رکھنا, گلی محلوں کو بھی صاف نہیں رکھنا, پورے ماحول کو ہی جو ہے پولیوٹ کرنا ہے, تو پھر جو اس کے نتیجے میں وبائی امراض پھیلیں گی وہ کیا صرف ان تک رہیں گی جنہوں نے گندگی پھیلائی تھی, یا جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. یہ ہے معاملہ کہ اگر معاشرے میں عمومی طور پر اللہ کی جو ہے نافرمانیاں ہو رہی ہیں, اگر کھلے عام جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو جو ہے بازیچہ یا اطفال اور مذاق بنایا جا رہا ہے, اور اس وقت جاگنے والے نہیں جاگتے ہیں, اس برائی کی سرکوبی کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں, تو پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو, وہ سب جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. صرف ایکسپشن اللہ نے بتائی کہ جو اس وقت نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے ہیں انہیں ان میں سے جن کو چاہتا ہے اللہ اپنے کرم سے بچا لیتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ بڑا کڑا, بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور یاد کرو جبکہ تم تعداد میں تھوڑے تھے, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. یعنی یہ ظاہر سی بات ہے, تعداد کی قلت تو آپ کو علم ہے, یہ سورہ انفال ہم پڑھ رہے ہیں, غزوہ بدر کے واقعات پر تبصرہ ہے, کہاں 313 اور کہاں 1000. اور تخافون ان یتخطفکم الناس, اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. یہ جو قلت ہے یہ تو ابھی مکہ معظمہ میں, 313 تو مدینہ طیبہ میں آ کے ہو گیا ہے انصار کے ملنے سے. مکہ معظمہ سے جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی محنت شاقہ, اور کم و بیش 100 صحابہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہجرت کی ہے, اس وقت کتنی کم تعداد تھی, اور وہ جہاں کفار کے اور مشرکین کے جس نرغے میں تھے, اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. فآواکم, اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا, اس نے تمہیں پناہ دی, اس نے تمہیں مدینہ طیبہ کی ٹھنڈی چھاؤں فراہم کی. وَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اس نے اللہ نے تمہاری تائید فرمائی اپنی نصرت کے ساتھ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یہ جہاں یہ آیت اپنی شان نزول کے اعتبار سے تو اس پرسپیکٹو میں ہے. اب اس کو پڑھیے, یہ ہم اہل پاکستان کا تذکرہ سمجھ کر. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو کہ جب تم پورے سب کانٹیننٹ کے اندر تعداد میں قلت میں تھے. اکثریت کون تھی؟ اکثریت تو ہندو کی تھی نا, مسلمان تو
مائنورٹی ہے. مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. انگریز بھی دشمن, ہندو بھی دشمن, اور اپنے خطرہ پڑا ہوا ہے کہ اگر ایز اٹ از آزادی مل گئی پورے تو یہ تو ہندو تو ہمیشہ کے لیے ہم پر غالب آ جائے گا. تخافون یتخطفکم الناس, تمہیں تو ڈر تھا کہ یہ ہندو تمہیں اچک کر لے جائیں گے. فآواکم, تو اس اللہ نے تمہیں ٹھکانا دیا. یہ عرض پاکستان کس نے دی؟ موجزانہ طور پر اللہ نے عطا فرمایا. اس لیے کہ 1946 میں کیبنٹ مشن پلان کے اوپر تو قائد اعظم بھی اگری کر چکے تھے, جس کے تحت 10 سال تک ابھی ہندو کے ساتھ مشترکہ حکومت چلتی, اس کے بعد پھر جس کو فیصلہ کرنا ہوتا وہ کرتا کہ جی اب ان کو آزادی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. وہ تو اللہ نے نہرو کے منہ سے نکلوا دیا. اس نے کہا ایک دفعہ حکومت ملنے تو دو, 10 سال کے بعد کون جانے دیتا ہے. تو یہ جو بات تھی اس کی وجہ سے پھر قائد اعظم پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں ان کا یہ کیبنٹ مشن پلان قبول نہیں ہے. یہ اللہ نے یہ سب کچھ غیبی طور پر تمہارے لیے سامان فراہم کیا کہ جس کے تحت اس نے تمہیں ٹھکانا دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اس ٹھکانے کے اندر اس نے تائید فرمائی اپنی نصرت کے ذریعے سے. کیا بے سر و سامانی کا عالم تھا. آج تو سوچ کر بھی شاید ہماری نئی نسل کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس وقت پیپر کو جوڑنے کے لیے کامن پن بھی نہیں تھی. یہ جو ببول کے کانٹے ہیں اس کے ذریعے سے پیپر جوڑے جاتے تھے. یہ وہ کیفیت ہے بے سر و سامانی کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو دستگیری فرمائی, نصرت فرمائی. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ خطۂ زمین دیا جو ہمارا پنجاب کا حصہ ہمارے حصے میں آیا تھا, یہ پورے سب کانٹیننٹ آف انڈیا کو فیڈ کرنے والا, اتنی زراعت اس کے اندر ہوتی تھی. اللہ نے تمہیں یہ کچھ سارا کچھ نوازا, اور آج بھی اللہ کے شکر ہے. آپ کو جو ہے یہ ہماری اپنی جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے اگر کبھی کوئی کمی ہوتی ہے, اللہ نے تو اس کے اندر وسائل میں کمی نہیں رکھی ہوتی. یہ سب کچھ اللہ نے کیوں دیا تھا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اور عملی طور پر شکر کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سر بلند کرو, اس کے دین کو نافذ کرو. لیکن جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر بھی اللہ تبصرہ فرما رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. وتخونوا اماناتکم, اور نہ ہی آپس میں اپنی خیانتوں میں اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو. وانتم تعلمون, اس حال میں کہ تم جانتے ہو, جانتے بوجھتے ہوئے کبھی بھی امانتوں میں خیانت کے مرتکب نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ امانت میں خیانت کیا ہے؟ دیکھیے وعدہ جو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان ہمارے پاس اللہ کی امانت, اس امانت کو ہمارا تو اللہ سے وعدہ تھا کہ اللہ یہ ہمیں خطۂ زمین عطا فرما, اس میں ہم تیرے دین کو جو ہے نافذ کریں گے. آج اس امانت کے اندر ہم نے خیانت کی کہ نہیں کی؟ کتنا عرصہ بیت گیا, 47 سے 2005, 58 ایئرس. کہاں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, اس کی شریعت, اس کے احکام؟ دن بدن پسپائی اختیار کر رہے ہیں, پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بجائے ان کو اڈاپٹ کرنے کے. تو اللہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حکم ادولو کے ذریعے سے, دھوکہ بازی کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا, اور آپس میں جو ہے تمام حقوق و فرائض جو ہے انتہائی امانت داری کے ساتھ, اجتماعی معاملات جو ہے عدل کے ساتھ. اللہ نے جو تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے, اس کے اندر خیانت کے مرتکب نہ ہونا. ہم انفرادی طور پر بھی خیانتوں جو ہیں اس کے اندر جو ہے تو آپ شمار کرنے لگیں گے تو آپ شاید تھک جائیں کہ کہاں کہاں پر ہم خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں, اور اجتماعی طور پر اللہ اور رسول کے ساتھ جو خیانت ہے وہ تو ہمارے سامنے. وَعْلَمُوا, اور خوب اچھی طرح سے جان لو, اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, کہ یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ انہی کی محبت تمہیں اللہ کے راستے میں مال اور جان کے جہاد سے روکتی ہے. انہی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز اس کو اگنور کر دیتے ہو. سورۃ غافر میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک یہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تو تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اصل بدلہ وہ صرف سب سے بڑا بدلہ وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے. یہاں پر بھی وہی بات کی وہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یعنی مال اور اولاد کی محبت میں عام طور پر انسان جب اللہ اور رسول کے حکموں سے سرتابی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو بنیادی طور پر یا تو مال کو بڑھانے کے لیے یا اولاد کی فرمائشیں جو ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان دونوں سے اللہ پاک نے روکا ہے. گویا کہ اس رکوع میں آپ غور کریں کہ بہت ہی جامع تبصرہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بھی اور ہمارے اور آپ کے، یہ ہے قرآن مجید کا زندہ موجزہ ہونے کا ثبوت کہ یہ آپ سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، آپ کی سچویشن آپ کے سرکمسٹانس کے اوپر لائیو کمنٹری کرتا ہے. اٹس اے لائیو بک. دنیا میں کتابیں جو ہیں وہ تو ایک خاص وقت، خاص علاقے، خاص جگہ، اور جو عام طور پہ جو مصنف ہوتا ہے جو اس کے علم کی حدود ہے وہی اس کتاب کی حدود ہوتی ہیں. یہاں اس کتاب کا بھیجنے والا جس کا یہ کلام ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں چونکہ اس کا علم لامحدود ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر جو علم و حکمت کے پہلو بیان کیے گئے ہیں وہ بھی لامحدود ہے، وہ کوئی زمان و مکان سے محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی کسوٹی بنا دے گا. جیسے اللہ نے یوم بدر کو یوم الفرقان بنا دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس دن جو ہے اس کا فیصلہ ہو گیا تھا. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور وہ دور فرما دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور کوتاہیاں بھی. ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے جبکہ کفار آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، یعنی مکہ معظمہ میں یہ کفار جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو کیا کچھ نہیں کیا، وہ کیا کیا تدبیریں کرتے رہے، لیثبتو کا، کہ وہ آپ کو قید کر دیں. اور آپ کو پتا ہے انہوں نے شیب بنی ہاشم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو 3 سال تک قید رکھا. یہ ان کی جو ان کی سازش تھی. او یقتلوا کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. اور آپ کو پتا ہے اس کے لیے بھی اس نے ملک ابو جہل نے یہ تدبیر کی تھی کہ سارے جو خاندان ہیں ان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ نوجوان مل کر جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توبہ نعوذ باللہ حملہ آور ہو، انہیں قتل کر دیں، شہید کر دیں، تاکہ کسی سے بھی کوئی قصاص نہ لے سکے. کہیں گے اتنے سارے لوگوں سے کون بدلہ لے سکتا ہے. یہ باقاعدہ تدبیر ہوئی تھی. او یخرجو کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیں. ویمکرون ویمکر اللہ، تو وہ بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں ہے کہ اس رات جبکہ انہوں نے یہ حملہ کرنے کے بارے میں پورا اپنا پلان مکمل کیا ہوا تھا، اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے کفار کی آنکھوں میں دھول جھونک کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ لے آیا. اس کا فلسفہ آئے گا آگے بھی، کس طرح سے جو ہے غار میں پناہ لی اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ نے راستہ دیا، وہ سب آگے ذکر آئے گا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ قرآن کا سب بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، آگے انشاءاللہ سورہ یونس کے اندر بھی یہی مضمون آئے گا. تو وہ کہتے رہے کہ جناب ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن کہہ کوئی نہیں سکا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر کچھ پچھلوں کی کہانیاں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کیجئے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ اسلام، یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہی تے حق ہے تیری جناب سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما دے، ابھی کینا بھی عذاب علیم، یہ ہم پر دردناک عذاب لیا. یہ اصل میں ان کے سردار اپنے عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں کہتے رہتے تھے کہ جناب ہم بالکل حق پر ہیں، دیکھو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کہ اگر ان کا دین حق ہے تو ہم پر اللہ پتھروں کی بارش کر دے, عذاب لے, لیکن عذاب تو نہیں آیا نا, اس کا مطلب ہم حق پر ہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ان کے یہ سارا کہنے کے باوجود عذاب کیوں نہیں آیا, اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. اللہ ایسا نہیں تھا کہ عذاب دیتا انہیں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ان کے لیے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن گئی, ورنہ اللہ کو عذاب لانے میں نہ کوئی مشکل نہ کوئی دیر. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے تھے. وہ ظالم تھے کہ شرکیہ کلمات بھی کہتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے, اس کے حضور میں بھی استغفار کرتے رہتے تھے. استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ خود عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ استغفار کرنے والے. اس کا مطلب ہے کہ آج ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں, تو کیا کرنا ہوگا؟ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع, توبہ, استغفار مسلسل. اور استغفار کو ایک دن کرنے کی چیز نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں, اور 70 کا کلمہ جو ہے یہ کثرت کے لیے آتا ہے, اس کا مطلب صرف 70 تک ہی محدود نہیں. سوچیے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, ہم آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر آپ کو 70 مرتبہ فرمائیں تو ہم تو 70,000 مرتبہ بھی استغفار کریں تو کم, روز کا. یعنی شعوری طور پر اپنی کوتاہیوں پر, اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا, ندامت کا اظہار کرنا, اس کے سامنے جو ہے تنہائی میں جو ہے اپنی کوتاہیوں پر جو ہے رونا, گڑ گڑانا, اور اس سے جو ہے وہ معافی طلب کرنا, یہ وہ چیز ہے جو عذاب سے روکنے والی ہے. اور چاہے آپ دنیا کے کتنے اسباب جمع کر لیں, اللہ کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی ہے. ہم کس شمار کتار میں ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے طوفان آیا ہے تو امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے وہ کیا کر سکے گا اس طوفان کے مقابلے میں؟ اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے اللہ نے جو تدبیریں بتا دی ہیں اس کی ناراضگی, اس کی پکڑ, اس کی گرفت سے بچنے کے لیے ان کو اڈاپٹ کریں, اختیار کریں, تو اللہ پاک جو ہے معاف فرما دے. وَوَالَهُمْ اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللہ, اور کیا وجہ ہے کہ انہیں اللہ عذاب نہ دے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, حالانکہ وہ تو لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ, حالانکہ وہ اس کے متولی, اس کے مختار نہیں ہیں, اس لیے کہ اللہ کے گھر کے متولی مشرک نہیں ہو سکتے ہیں. اِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ, اس کے متولی, اس کے جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو اس کو لک آفٹر کرنے والے ہیں وہ تو متقی, پرہیزگار لوگ ہیں. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا, اور ان کی نماز نہیں تھی اللہ کے گھر کے پاس مگر سیٹی بجانا اور تالی بجانا, یہ ان کی حرکات تھی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, پس چکھو عذاب اس کے بدلے میں جو انکار تم کیا کرتے تھے. یہاں غور کیجئے کتنے غیر محسوس طریقے سے یہ سیٹی بجانا جو ہے اس سے آگے بڑھ کر میوزک بجانا ہماری مسجدوں کے اندر موبائل کے ذریعے سے آ چکا کہ نہیں آ چکا؟ یہ کس کی حرکت ہے؟ ان کفار اور مشرکین کی. اس لحاظ سے جہاں یہ موبائل بہت بڑی فیسلٹی ہے وہاں اس کا جو خرابی کا پہلو ہے اس کو کنٹرول کیجئے. کنٹرول پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیے جی, آپ کو اس موبائل سے سگنل چاہیے ہے کہ آپ کو کوئی کال کر رہا ہے, تو اس کے لیے جو عام بیلز ہوتی ہیں ان کو کیوں استعمال نہیں کرتے, اور کیوں جو ہے وہ ساری میوزیکل ٹونز ان کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے نئی سے نئی اس کے اندر جو ہے چڑھاتے رہتے ہیں, اور پھر اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ مسجد میں جاتے وقت اس کو سائلنٹ کر لیں, جلدی میں بھاگتے دوڑتے ہوئے ویسے ہی جا کر, اور پھر وہ اتنا لمبا میوزک شروع ہوتا ہے کہ وہ بند ہونے کو ہی نہیں آتا, کس طرح چھوٹی موٹی بھی نہیں ہے. وہ تو یہ غور کرتے رہیے, یہ زندہ کلام ہے, اس میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے انسان جن غفلتوں کے اور کوتاہیوں کے شکار ہوں گے. یہ سوچیے اگر جو ہے آپ کے موبائل کی وجہ سے باقیوں کی نمازیوں کی نماز جو ہے وہ اس کے اندر خلل اندازی ہو رہی ہے, اللہ کے گھر کے اندر میوزک بج رہا ہے, تو یہ کس کا کام ہو رہا ہے؟ یہ ان کا طریقہ تھا کہ جناب ان کی نماز نہیں اللہ کے گھر کے پاس مگر سیٹی اور تالی بجانا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, پس چکھو عذاب اس کے بدلے میں جو تم انکار اور ناشکری کیا کرتے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, اور بے شک وہ لوگ جو منکر اور ناشکر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. فسينفقونها, پس ان قریب وہ مزید خرچ کریں گے. ثم تكون عليهم حسره, اور پھر یہ ان کا خرچ کرنا انہی کے لیے باعث حسرت بنے گا. ثم يغلبون, اس لیے کہ پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. والذین کفروا الى جہنم یحشرون, یہ تو دنیا کی مغلوبیت ہے, ہمیشہ ہمیشہ انجام کیا ہے کہ وہ لوگ جو منکر اور ناشکر ہیں وہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے, جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے, الگ الگ کر دے خبیث کو طیب سے. یہاں خبیث کسے کہا؟ جو کافر ہے, جو مشرک ہے, جو منافق ہے وہ خبیث ہے, اور جو مومن حقیقی ہے وہ طیب ہے, وہ پاک ہے. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس ناپاک کی کو خبیث کو اس ایک کے اوپر ایک سٹیک کر دے, ان کو ایک کے اوپر جو ہے ایک رکھ دے. فَيَرْكَمُهُ, اور پھر ایک جگہ پر ان کا ڈھیر لگا دے جمیع ان سب کا. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ, اور پھر اس پورے ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے. ہم بھی کیا کرتے ہیں, جو ہمارا کوڑا کرکٹ کاٹ کباڑ ہوتا ہے وہ سارے کو جمع کرتے ہیں, ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اگر اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, کتنے پیرا ہے اسلوب میں, کتنے مختلف انداز میں واضح کر رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ناکامی اور کتنے بڑے خسارے کا سودا ہے. اولئک هم الخاسرون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناکام ہونے والے, خسارہ پانے والے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف, ابھی بھی دیکھیے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے. فرما دیجیے ان لوگوں سے جو کافر ہیں کہ اگر وہ بعد آ جائے تو بخش دیا جائے گا جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا. یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے ہے یا آج بھی جو اللہ سے بھول کو بھولے ہوئے ہیں, بھٹکے ہوئے, ان کے لیے بھی پیغام یہی, سب کو اللہ کا پیغام یہی ہے. وہیں یعودو, لیکن اگر وہ رپیٹ کریں گے, ارادہ کریں گے, فقد مضت سنت الاولین, تو پھر گزر چکی ہے اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ عذاب کا پہلے لوگوں کے بارے میں بھی. قوم عاد, قوم ثبوت, اصحاب مدین, قوم لوط, یہ سب کچھ سورہ اعراف میں تفصیلی تذکرے ان کے پڑھائے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, قتال کا ہدف کیا؟ قتال حوث ملک گیری کے لیے, قتال اپنی حکومت کو اور لمبا کرنے کے لیے. وقاتلوہم, ان سے, ان باطل قوتوں سے, ان کفار سے, مشرکین سے قتال جاری رکھیے. حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ کفر و شرک کا, اللہ کی نافرمانی کا یہ باقی نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے اصل ہدف اس قتال کا, کہ فتنہ ختم اور نظام حیات کل کا کل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. فائن انتہا, پس اگر وہ باز آ جائے, فائن اللہ بما یعملون بصیر, تو بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل وہ کرتے ہیں ان کو خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اگر وہ رخ پھیر لیں, سرتابی کریں, فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, تو خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے, حمایتی ہے, پشت پناہ ہے. نعم المولا ونعم النصیر, اور وہ کیا ہی اچھا حمایتی, کیا ہی اچھا پشت پناہ, اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اس کے بعد کسی اور کی حمایت کی, کسی اور کی نصرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اور خوب اچھی طرح سے جان لو کہ جو مال بھی, جو کچھ بھی کوئی چیز تمہیں غنیمت میں حاصل ہو, یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کا آغاز ہوا تھا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ, یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں, مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور اس نے تو جواب دے دیا کہ ساری کی ساری غنیمت اللہ کے لیے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی تقسیم کے بارے میں حکم آ گیا کہ خوب اچھی طرح سے جان لو کہ جو کچھ بھی تم کوئی چیز بطور غنیمت حاصل کرو, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, تو بس اس کا پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے, وَلِلرَّسُولِ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولی ذی القربیٰ اس کے قرابت ان کے قرابت داروں کے لیے، ولیتامہ یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. ان کن تم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے نازل فرمایا یعنی جو نصرت الہی اللہ نے نازل فرمائی ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقان جو حق اور باطل میں فیصلے کا دن تھا، یوم التقى الجمعان جس دن کے دو لشکر آمنے سامنے مقابل ہوئے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر دیکھیے میدان جنگ سے میں جو حاصل شدہ مال ہے اسے نفل اور اسی کی جمع انفال ہے یا غنیمت کہا گیا ہے. یہ قتال کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے قتال میں شرکت اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اسے مال غنیمت ملے گا، اگر یہ نیت ہے تو اپنا سارا اجر جو ہے ضائع کر دے گا. یہ تو اس کا ضمنی اور اضافی فائدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے، نصرت عطا فرماتا ہے، تو اس وقت اہل ایمان کے ہاتھ میں جو مال لگتا ہے اسے غنیمت کہا گیا ہے. اصلا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے صرف اس میں سے پانچواں حصہ اپنے لیے رکھا، اور باقی جو ہے وہ جو بھی لڑنے والے ہیں ان کے درمیان تقسیم اس کی شرعی قوانین کے مطابق ہوتی ہے. لیکن اس میں گویا کہ اس جاہلانہ تصور جنگ کی نفی ہے کہ جو صرف مال کے لیے، جو صرف حکومت کے غلبے کے لیے جو ہے جنگ کی جاتی ہے. یہاں جو جنگ کا اصل مقصد کیا ہے، الہی کلمت اللہ، اقامت دین، حفاظت و مدافعت دین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مال حاصل آئے اس میں پھر یہ جو مدیں بتائی گئی ہیں اس میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بتایا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب وہ جو بھی خلیفہ وقت ہے وہ اس کے پاس سرکاری بیت المال میں وہ جمع ہوگا تاکہ وہ سارے جو باقی مستحقین ہیں ان کو لکافر کرنے کے لیے ایک نیچرل سورس آف انکم فار دا اسٹیٹ یہ مال غنیمت بھی ہے. تم بل ادوت دنیا وہم بل ادوت القسوا، جبکہ تم تھے میدان کے قریب والے کنارے پر، جو میدان بدر کا جو کنارہ جو مدینہ طیبہ سے قریب تھا، ظاہر ہے مسلمان اس سائڈ پہ تھے. وہم بل ادوت القسوا، اور وہ تھے دور والا کنارہ جو مکہ موزنہ کی سائڈ والا تھا اس پر تھے. ورقب اسفل منکم، اور قافلہ تم دونوں سے نیچے کی جانب تھا. وہ تو آپ کو بتایا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو وہ تو بڑے زیرک آدمی تھے، انہوں نے رسک لیا ہی نہیں، انہوں نے نیچے نیچے ساحل سمندر کی سائڈ سے جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ لے کر چلے گئے. اس لیے فرمایا کہ قافلہ نیچے کی سائڈ سے تھا. ولو تواعد تم لختلف تم فلمی آد، اگر تم آپس میں باقاعدہ وعدہ کر کے بھی لڑائی کے لیے آتے تو اس وعدے کے خلاف کرتے، یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہونے کا امکان. اس لیے کہ پیدل چل کے آنا ہے، راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ جو ٹائم طے ہو اسی کے اوپر پہنچ جائیں. ولکن یقضی اللہ امرن کان مفعولا، لیکن اللہ کو پورا کرنا تھا ایک کام جو کہ ہو کر رہنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عین اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ آمنے سامنے ایگزیکٹ اس ٹائم پہ جو ہے جمع کر دیا. لیہلک من حلق عن بینۃ، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے واضح دلیل کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا آپ کو وہ کافر جو ہے خواب میں تھوڑے، یعنی ان کی مانوی حقیقت کو کم کر کے دکھا رہا تھا، حالانکہ تعداد میں تو وہ کثیر تھے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی جو ہے مانوی حقیقت جو ہے وہ کم کر کے بتا رہا تھا. ولو اراکم کثیرا لفشلتم، اور اگر وہ دکھاتا آپ کو انہیں جو ہے بڑی کثیر تعداد میں تو اہل ایمان تم لوگ جو ہے ہمت ہار دیتے. ولا تنازعتم فی الامر، اور پھر تم معاملے کے بارے میں کھینچ تان میں جھگڑے میں پڑ جاتے. ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یعنی ان کی مانوی حقیقت کم کر کے دکھائی. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بیدوں سے دیا گیا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جبکہ اللہ تمہیں دکھا رہا تھا ان کی آن نگاہوں میں جبکہ تم ان کے مقابلے میں آئے تھے تو تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آیُنِهِمْ, بلکہ جبکہ وَيُزُرِي کو مُوْهُمْ, جبکہ اللہ دکھا رہا تھا تمہیں, اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي آیُنِكُمْ قَلِيلًا, وہ جو تم تمہارے مقابلے میں آئے تھے کافر ان کو کم کر کے دکھا رہا تھا, تمہاری نظروں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آیُنِهِمْ, اور تمہیں کرم کر کے دکھا رہا تھا ان کی نگاہوں میں. لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ اللہ پورا کرے ایک کام جو کر ہو کر رہنے والا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً, اے ایمان والو جب تم مقابلے میں ہو کسی بھی گروہ کے کسی لشکر کے مد مقابل ہو, فَثْبُتُوا, اللہ گائیڈ لائنز دے رہا ہے کہ کرنا کیا ہے اس وقت, یہ صرف اس خاص بدر کے لیے نہیں, فار آل ٹائمز ٹو کم. فَثْبُتُوا, ثابت قدم رہو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. دیکھیے دنیا میں مجرد غلبہ جو ہے, مجرد جو ہے فتح, وہ تو ممکن ہے کہ بغیر ذکر کے بھی ہو جائے, لیکن فلاح اور کامیابی جو دنیا آخرت دونوں کی ہے وہ تبھی ہے کہ اگر اس موقع پر بھی اللہ یاد ہے, اسی کی بڑائی اسی کے لیے, اپنی حوث ملک گیری کے لیے نہیں بلکہ اس کے کلمے کی سر بلندی کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. واطیع اللہ و رسولہ, اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی کہ کمپلیٹ ڈسپلن جو ہے اس کو آبزرو کرو مینٹین کرو. ولا تنازعوا, اور کسی کھینچ تان میں اور جھگڑے میں نہیں پڑنا. فتفشلوا, ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا, صبر کرو, ڈٹے رہو, جمے رہو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس, اور دیکھنا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا, ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بڑے اکڑتے ہوئے, بڑے اتراتے ہوئے, اور لوگوں کو بڑا دکھلاوا کرتے ہوئے. دیکھیے یہ دونوں پہلو جو ہے, ان کی اکڑ ایک تو حق سے کا حق کے مقابلے ان کا تکبر استکبار تھا, دوسرا ویسے جو ہے ان کے ہاں جو طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے بڑی شیخیاں بگارتے ہوئے باجے گاجے سے اپنا روب جو ہے وہ جماتے ہوئے اور مسلمانوں کو جو ہے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو ہے وہ نکلے تھے. تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا بلکہ تمہارے اندر اللہ کے لیے آج ہی تذلل, اور اس میں جو ہے خاص طور سے ریا الناس, لوگوں کے لیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ خلوص اور اخلاص, صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. ویصدون عن سبیل اللہ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے نکلے تھے. دیکھیے باطل کا یہ مقصد کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا ہے, اس وقت بھی ان کی جنگیں کس کام کے لیے تھیں, اسی کام کے لیے, اور آج باطل کی ساری لڑائی جو اسلام کے خلاف ہے وہ کس کام کے لیے ہے, کہ یہ اللہ والا راستہ چھوڑ کر ہمارا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو اڈاپٹ کر لے. ڈیوائن ورلڈ آرڈر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا آرڈر چھوڑ کر نیو ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر اس کو اڈاپٹ کر لے. آج کی ساری جنگ ہے اسی کام کے لیے. واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ تعالیٰ جو وہ کر رہے تھے اس کو گھیرے ہوئے ہیں, یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کفر کی جنگ جو ہے وہ باطل کے لیے دکھاوے کے لیے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے, اہل ایمان کی جنگ یہ تو عبادت ہے, اس میں صبر ہونا چاہیے, اس میں ذکر ہونا چاہیے, اس میں ثابت قدمی ہونی چاہیے, اس میں خلوص ہونا چاہیے, اس میں اخلاص ہونا چاہیے, ریاکاری کا دور دور تک نام نہیں ہونا چاہیے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور جبکہ شیطان نے انہیں ان کے عمل اچھے کر کے دکھائے, مزین کر کے دکھائے. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس, اور کہنے لگا کہ آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا. وانی جار لکم, اور میں تمہارا مددگار ہوں. فلما ترا تل فیاتان, پس جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ دونوں لشکر, نکس علی عقبیہ, تو وہی شیطان جو ان کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں, وہ الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس لوٹ گیا. وقال انی بری ہوں منکم, اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں. انی ارا مالا ترونا, میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو, یعنی فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آ رہے مجھے نظر آ رہے ہیں. انی اخاف اللہ, اور بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, واللہ شدید العقاب, اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. دیکھیے شیطان نے جیسے اس دنیا میں دھوکہ دیا, پہلے جو ہے پٹیاں پڑھاتا ہے کوئی فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن جیسے ہی اللہ کی پکڑ اور گرفت آتی ہے, جیسے یہاں پر بھاگ گیا تھا آخرت میں بھی اس کا یہی معاملہ ہے. وہ ساری اٹھی الٹی پٹیاں پڑھا کر مروانے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ کہہ دے گا کہ میں تو تم سے بری الذمہ ہوں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, اور جبکہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ, غر ہؤلاء دینہم, کہ یہ جو مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, خام خواہ قریش کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے چلے جا رہے ہیں. ومن یتوکل علی اللہ, تو جو کوئی بھی توکل کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے اللہ پر, فإن اللہ عزیز الحکیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور کمال حکمت والا ہے. ولو ترى اذ يتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, اور اگر آپ دیکھیں جبکہ جان قبض کرتے ہیں فرشتے ان لوگوں کی جو کافر اور منکر ہیں, کس حال میں کہ انہیں مارتے جاتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر, وذوقوا عذاب الحریق, اور ان سے کہتے جاتے ہیں کہ چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہرگز اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں, یہ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم توڑتے ہیں, یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کداب آل فرعون والذین من قبلہم, جیسا کہ معاملہ کا طریقہ تھا قوم فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے, کفروا بآیات اللہ, انہوں نے بھی اللہ کے آیات کا انکار کیا تھا, ناشکری کی تھی. فاخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ نے پکڑا انہیں ان کی گناہوں کی پاداش میں. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قوی اور بڑا کڑا عذاب دینے والا ہے, بڑا طاقتور ہے, بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم, اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بدلا کرتا وہ نعمت جو اس نے کسی قوم کو انعام کر رکھی ہو, یعنی اللہ نے کسی قوم پر جو فضل کیا ہوتا ہے اللہ اس کو نہیں بدلتا, اللہ وہ قائم رکھتا ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ خود ہی نہ بدل ڈالے جو کچھ ان کے دلوں میں. اللہ کی نعمت کن پر آتی ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے لا ان شکرتم لازیدنکم, جو شکر کرنے والے جس پر ایمان رکھنے والے اللہ کی نعمتوں میں ملتی ہے. یہ نعمت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک ان کا ایمان و عمل اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتا ہے. جب وہ اس کے اندر کمی اور کوتاہی کرتے ہیں, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اپنی نعمت اس سے وڈرا کر لے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کسی اور کو نعمت سے نوازنا ہے تو ایک جگہ سے نعمت کو کم کرے گا اور دوسرے کو دے گا. یہ لوگوں کے اپنے رویے ہیں, ان کے اپنے کنڈکٹ, ان کے اپنے جو ہے دلوں کی ایمانی حالت, جب تک وہ اس کو نہیں بدلتے ہیں اللہ اپنی نعمت جو ہے ان سے وہ جو ہرگز نہیں جو ہے وہ واپس لیتا ہے. وان اللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. گویا کہ یعنی وہی بات کہ اگر آج پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, مصائب ہیں, تو یہ کسی اور کو الزام دینے کی بجائے قرآن ہمیں ضرور دینی اپنے اندر جھانکنے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی دعوت دیتا ہے کہ اگر جو ہے پوچھتے ہو کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, اس کے لیے اندر جھانکو. اللہ کا تو وعدہ ہے, سچا ہے, کہ ہم نے اسی قرآن میں سورہ آل عمران میں پڑھا, ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, نہ ہی تم ڈھیلے پڑھو, سست پڑھو, اور نہ ہی غم کھاؤ, تم ہی بالا کر رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے. اندر جھانکیں, ایمان ہے, اللہ پر یقین ہے, آخرت کا یقین ہے, اس کے حضور میں حاضری کا یقین ہے, اعمال اس کے اعتبار سے کر رہے ہیں, یا صرف یہ یقین ہے کہ بس یہی دنیا ہے, اسی کے اندر جو پھل پھول گیا وہ کامیاب, اور جو کسی وجہ سے اس میں پیچھے رہ گیا وہ ناکام. اگر یہ فلسفہ زندگی ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں اس کو پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اپنی جو ہے یہ کیفیت بدلے تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, تبھی اللہ کی رحمت جو ہے اس کی بارش پھر سے جاری ہو سکے گی. کداب آل فرعون والذین من قبلہم, اور جیسا کہ طریقہ تھا قوم فرعون کا اور لوگوں جو ان سے پہلے ہوئے, کذبوا بآیات ربہم, یعنی ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا تھا. اور ہمارا اور آپ کا جرم کیا ہے؟
ہم بھی تو اپنے عمل سے ان آیات کی تکذیب کے مرتکب ہو رہے ہیں. فَحَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ, اور ہم نے غرق کر دیا قوم فرعون کا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, اس لیے کہ وہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے, کفر و شرک کے مرتکب تھے. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا, بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے ناشکری کی ہے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ خاص طور سے جو ہے ظاہر ہے کو ان کو کفار قریش کے بارے میں, جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو ہے بنفس نفیس جن کو دعوت دی, لیکن اس کے باوجود جو ہے جو سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن بعد میں بھی جو لوگ مسلسل اعراض اور پہلو طبی کی روش اختیار کرتے رہیں تو ظاہر ہے وہ خود بخود جو ہے اس وعید کے اپنے آپ کو مستحق کرا پاتے ہیں. اللہ جن آحت تمن ہوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے وہ لوگ کے عہد کیا تھا آپ نے ان سے, ثم ينقضون عهدهم, اور پھر وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں. فی کل مرہ, کئی مرتبہ, وہم لا یتقون, اور وہ تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں. یہ خاص طور سے جو یہود وہاں کے مدینہ کے تھے, بہت سارے عہد وعدے معاہدے انہوں نے کیے لیکن مسلم مواقع پر انہوں نے عہد شکنیاں کی, ان کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ تو ہے خاص پرسپیکٹو شان نزول کے اعتبار سے, لیکن کیا ہم میں سے, ہم جو اللہ سے عہد کر کے بار بار توڑ رہے ہیں, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اسی وجہ سے تو تقویٰ سے جو ہے وہ محروم ہے, اسی وجہ سے تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے. فائم ماتا خفن نہ ہوں فی الحرب, بس اگر آپ پائیں انہیں جنگ کے اندر, لڑائی کے اندر, یعنی کوئی ان میں سے قریش کے ساتھ مل کر جنگ کرنے آ جائے. فشرد بہم من خلفہم, تو ان کو ایسی کاری ضرب لگائیے کہ بھاگ جائیں جو ان کو پیچھے بھی ہیں. لعلہم یذکرون, اور تاکہ وہ نصیحت پکڑے. یہی بات جو اسلام میں سزاؤں کا فلسفہ ہے کہ ایسی عبرت ناک سزا ہونی چاہیے کہ دوسروں میں بہت ساروں کے کان ہو جائیں, انہیں بھی بہت بڑی نصیحت ہو جائے. مئما تخافن من قوم خیانتن, اور اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا, خیانت کیا ہے؟ عہد وعدہ معاہدہ کر کے پورا نہ کرنا, یہ سب سے بڑی خیانت ہے. کسی قوم نے جس نے عہد کیا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا ہے, اور آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کرے کہ وہ اپنا وعدہ معاہدہ توڑیں گے, فم بز الیہم علی سوا, تو آپ بھی پھینک دیجیے ان کی طرف ان کا عہد مساوی طور پر, برابر کے طور پر آپ پہلے سے اس کو توڑنے کا اعلان کر دیجیے. اللہ اعلان معاہدہ توڑ کر اقدام کیجیے. ان اللہ لا یحب الخائنین, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز خیانت کرنے والوں کو, یعنی عہد شکنی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. پھر توجہ دلاؤں گا کہ عہد شکنی کرنے والوں میں ہم بھی ہیں کہ نہیں ہیں, کتنا بڑا عہد کیا تھا اور کتنی بڑی عہد شکنی ہے, اس کے بارے میں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنا عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے کہ یہاں ہم 4 رکعتیں پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.